بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، یہ پروگرام رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے. اس میں گزشتہ پروگراموں میں ہم نے نماز کے موضوع پر گفتگو کی ہے. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، ہم آج جمعے کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے. اس ضمن میں یہ فرمائیے گا کہ جمعے کے دن کو ایک خاص فضیلت کا دن قرار دیا گیا ہے، اس فضیلت کا کیا سبب ہے؟ اور اس میں یہ بھی واضح کر دیجئے کہ اس کا جو تعلق کہیں اسی طرح طریقے سے تو نہیں ہے جس طریقے سے یعنی یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ہے اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے، تو فضیلت کی نوعیت اسی طرح کی ہے ہمارے ہاں بھی؟
میں تو ایک دوسرے زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ انسانی زندگی کی تنظیم میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو اس کا رشتہ قائم کیا جائے عام لوگوں کے ساتھ. چنانچہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ سے انسان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کوئی ایسا دن مقرر کر لے جس میں نظم اجتماعی کے لحاظ سے لوگ ایک جگہ جمع ہو سکیں اور اس طرح سے ان کی اجتماعی حیثیت ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لے. اس طرح کا دن میرا خیال یہ ہے کہ تمام اقوام میں کوئی نہ کوئی دن مقرر کیا جاتا رہا ہے. حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی امتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کیا، یعنی انہوں نے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر یہ عبادت کرنی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں پانچوں نمازیں مسجدی میں پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ نظم اجتماعی کی سطح پر نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز یہ ہے نا کہ آپ نے انفرادی طور پر نماز ادا کر لی، گھر میں کر لی، کسی اور جگہ کر لی. دوسری یہ ہے کہ چند لوگ محلے کی مسجد میں جمع ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھ لی. تیسری چیز جو اس سے آگے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی نظم آپ نے قائم کیا ہے، وہ خواہ قبائلی سطح پر قائم کیا ہے یا ریاست کی سطح پر قائم کیا ہے، وہ افراد سے نماز کے ذریعے سے یا کسی اجتماع کے ذریعے سے متعلق ہو، تو یہ جمعہ کا دن اس کے لیے مقرر کیا گیا. حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی دن سب کے لیے تھا، یعنی یہی دن جو جمعہ کا
جمعہ کا دن
جمعہ کا دن سب کے لیے تھا، لیکن یہود نے اس کو ہفتے میں تبدیل کر لیا اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے مسیحیوں نے اس کو اتوار میں تبدیل کر لیا. تو یہ تبدیلی بعد میں ان اقوام نے کی ہے یا ان مذاہب کے ماننے والوں نے کی ہے. اصلا اللہ تعالیٰ کے دین میں جو دن مقرر کیا گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہے کہ وہ جمعہ ہی کا دن تھا.
اچھا، اس میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، غالباً روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے یا تخلیق جو ہے وہ اسی دن ہوئی. اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا وقوع جو ہے یعنی قیامت کا واقع ہونا وہ بھی اسی دن میں ہوگا. یہ بھی پیشین
یہ بات ایک روایت میں بیان ہوئی ہے. اس کی نوعیت بھی میرے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی دن کا تقرر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پہلو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو آپ تقرر کرتے ہیں نا. جیسے رمضان کے مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کیا گیا تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کسی بھی مہینے کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، 29 30 دن کے روزے رکھنے ہیں. چاند کے حساب سے مہینہ 29 30 دن کا ہوتا ہے اور تمام مہینوں کے معاملے میں یہی صورتحال ہے. کسی مہینے کا آپ انتخاب کر سکتے تھے، ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کرنا تھا جس میں لوگ اجتماعی طور پر مل کر عبادت کر لیں اور جس میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے ساتھ عبادت میں بھی متعلق ہو جائے، تو اس کے لیے دن کا انتخاب کرتے وقت اگر اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، کسی دن تو ہوئی ہوگی، اگر اس دن کے بارے میں خبر دی گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے. یا اگر قیامت کا بڑا حادثہ اس دن ہونے والا ہے اور اس کی خبر کسی پیغمبر کی وساطت سے ہم کو مل گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی دن ہے تو پھر اس کا تقرر کر لیا جائے گا. یعنی کسی دن کا انتخاب کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قبلے کے لیے آپ نے کسی سمت کا تعین کرنا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کسی مسجد کو قبلہ قرار دے دیا جائے. مسجدیں دنیا میں تین تھیں جو پیغمبروں نے بنائی تھیں، ان میں سے کس مسجد کا انتخاب کیا جائے؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ ان پیغمبروں میں جس ہستی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ انہی سے در حقیقت ایک پورا کا پوری نسل چلی ہے آگے جس میں نبوت کا سلسلہ رہا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو انہوں نے جس عبادت گاہ کی تعمیر نو کی پھر اسی کو قبلہ قرار دے دیا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی کیا گیا.
اچھا، بنی اسماعیل کے ہاں مشرکین عرب یا قریش مکہ، ان کے ہاں بھی اس طرح کی کوئی روایت موجود تھی جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یوم عروبہ غالباً یہی تلفظ ہے، یوم عروبا ان کے ہاں منایا جاتا تھا یا اس کا اہتمام کیا جاتا تھا.
یہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، تاریخی روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کے ہاں بھی جمعے کے دن اجتماع ہوتا تھا، دار الندوہ میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر تقریر کرتے تھے یا خطبہ دیتے تھے. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی ایک اجتماعی روایت اس طرح کی موجود رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کی سب امتوں میں چونکہ یہ روایت رہی ہے، یہ لوگ بنی اسماعیل ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس وجہ سے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ سیدنا اسماعیل کے زمانے ہی سے جمعے کے دن کے اجتماع کی روایت ڈال دی گئی.
اچھا، جمعے کی نماز فرض کب ہوئی ہے؟ عام طور پر جو سنا گیا ہے کہ یہ فرضیت اس کی ہوئی ہے ہجرت کے بعد، تو ہجرت سے پہلے کیا جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی؟
یہ نماز اصل میں نظم اجتماعی سے متعلق ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا یہ نماز فرض ہوگی. اگر نظم اجتماعی قائم نہیں ہے، نظم اجتماعی کی طرف سے جمعے کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے، کسی جگہ نظم اجتماعی کے نمائندے موجود نہیں ہیں، تو وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پھر ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، یعنی جہاں جہاں نظم اجتماعی قائم تھا یا نظم اجتماعی کا کوئی نمائندہ موجود تھا، اس نماز کا اہتمام وہیں کیا جاتا تھا. یہ جو اب ہمارے ہاں صورت بن گئی ہے کہ علماء جمعے کی قیادت کرتے ہیں، یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. جمعے کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ جہاں نظم اجتماعی کا نمائندہ موجود ہوگا، ریاست کا نمائندہ موجود ہوگا، وہیں جمعے کی نماز ہوگی.
یعنی جہاں پر حکومت اپنا کوئی گورنر مقرر کر دے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دے، تو وہاں پر نماز ہوگی. اور نماز کا اہتمام آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو علماء یا خطیب حضرات کرتے ہیں، تو ان کے زیر اہتمام یہ جماعت نہیں کرائی جائے.
یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ نے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ خلفائے راشدین، یعنی آپ خود جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، آپ کے بعد خلفائے راشدین جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، گرد و پیش کے لوگ وہیں آ کے نماز پڑھتے تھے، جن جن جگہوں پر گورنروں کا تقرر کیا گیا، عمال کہا جاتا تھا جنہیں، وہ وہاں جمعہ کا اہتمام کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر کسی مقامی سطح پر کوئی حکومت کا نمائندہ موجود ہے، تو وہ جمعہ کا اہتمام کرتا تھا. گویا اس نماز میں ایوان اقتدار عبادت سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی تھی، اور اس میں بڑی حکمت تھی. یعنی ہمارے ہاں تو پچھلے 60 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیں. اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ارباب اقتدار کو مسجد سے متعلق کر دیا جائے. یعنی وہ اگر 6 دن حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں، تو 1 دن پوری مسلم کمیونٹی کے ساتھ آ کے وہ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو، اس موقع پر مسلمانوں کا حکمران یا اس کا کوئی نمائندہ خطبہ دے، تقریر کرے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگ جمع ہوں، اور پھر اللہ کے حضور میں عبادت کے لیے جھک جائیں اور دعا کر کے رخصت ہو جائیں. یہ طریقہ اختیار کیا، عیدین کی نماز کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا. تو یہ سنت ہمارے ہاں اب قائم نہیں رہی اس طریقے سے. اگر آپ پرانی فقہ دیکھیں اٹھا کے، تو اس میں اس کے تمام شرائط بیان ہو جاتے ہیں. مثلا فقہ حنفی، جس کا یہاں غلبہ ہے، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ یہ مصر جامع میں ہوگی، یہ سلطان کے زیر اہتمام ہوگی. یہ دونوں باتیں بیان ہوتی ہیں. مصر جامع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں حکومت کا کوئی نمائندہ موجود ہے. چھوٹے چھوٹے دیہات میں اس نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کا اہتمام اس وقت کرایا جس وقت مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے ہی وہاں اقتدار مسلمانوں کو منتقل ہو گیا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جمعہ کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ آپ کے آنے سے پہلے ہی مسجد قباء میں جمعہ کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا تھا.
حاضر صاحب، ہماری بات ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حامی صاحب، ہم بات کر رہے تھے جمعے کے حوالے سے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمران یا ان کے نمائندے ہی اس نماز کا اہتمام کریں. تو اس میں آپ نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ تاکہ اس کے نتیجے میں حکمرانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ قائم ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا، کیا اسلام کا یہ مقصود ہے کہ جو عوام ہیں ان کی رسائی بھی حکمرانوں تک ہو؟
جی، لازمی طور پر ایسا ہی ہوگا. حکمران مسجد میں آئیں گے، ایک عبادت گاہ ہے، وہاں حاضر ہوں گے، وہاں آ کر وہ خدا کے حضور میں سر بسجود ہوں گے، لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے، خطبہ دیں گے، اور لوگوں کو اس کا موقع ملے گا کہ وہ اس موقع کے اوپر ان پر کوئی تنقید کرنا چاہیں کر سکیں، کوئی بات کہنا چاہیں کہہ سکیں. تو یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں ابتدا میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا. خلفائے راشدین اپنے آپ کو جمعے کے خطبوں ہی میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. آپ کو لوگوں کی طرف سے تنقید کے جو واقعات ملتے ہیں وہ زیادہ تر جمعے کی نماز ہی کے موقع پر ہیں. وہ اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کرتے تھے، ان کو تنبیہ کرتے تھے، اور خود بھی ہر طرح کی تنقید سننے کے لیے تیار رہتے تھے. اصل میں اسلام نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اہتمام کیا تھا کہ مسجدوں کا نظم بھی اصلاً ریاست کے پاس رہے، ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد قائم نہ کی جائے، اس میں ائمہ کے تقرر میں بھی اپنی طرف سے کوئی اقدام نہ کیا جائے، اور جمعے کے معاملے میں خاص طور پر یہ سنت قائم کی گئی تھی کہ اس کا خطبہ مسلمانوں کا حکمران دے یا اس کے عمال دے یا اس کا کوئی نمائندہ دے. اس سے در حقیقت اس بات کا ہمیشہ کے لیے کلا کما ہو جاتا تھا کہ یہ مسجدیں فرقوں کے اکھاڑے بن جائیں، یہ اختلافات کی آمازگاہ بن جائیں، یہ پھر پورے کے پورے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں چلی جاتی تھی. گویا مسلمانوں کی مسجدیں بنتی تھیں، ان کی اجتماعی حیثیت میں وہاں ان کے نمائندے ان سے مخاطب ہوتے تھے. فرقوں کی بنیاد پر نہ مسجدوں کا نظم قائم ہوتا تھا اور نہ وہ فرقہ بندی کے اکھاڑے بنتے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہیں تو ہمیں اس ادارے کو واپس حکمرانوں کو لوٹانا ہوگا.
فرقہ بندی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دو کام آپ کو لازمن کرنے پڑیں گے. ایک یہ کہ مسجد کا اہتمام مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے. مسجد بنانے کا اختیار کسی شخص کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو مسجد بنانی ہے تو وہ ریاست کے نظم سے رجوع کرے اور ریاست کے اہتمام ہی میں مسجد کی جگہ کا انتخاب کیا جائے. کوئی مسجد کسی فرقے کی نمائندہ نہ ہو، وہ سب اللہ کی عبادت گاہیں ہوں، ہر مسلمان وہاں نماز پڑھ سکے، اور جو لوگ وہاں مقرر کیے جائیں وہ ریاست کی مرضی اور اس کے منشا سے مقرر کیا جائے، تاکہ ایک نظم کے ساتھ مسلمانوں کے لیے عبادت کا اہتمام کیا جا سکے. اور مسجدوں کو بنیاد بنا کر نہ فرقہ بندیوں کے لیے تبلیغ کی جا سکے، نہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مواقع پیدا کیے جا سکے، اور نہ جس طریقے کی ہمارے ہاں اس وقت انتشار اور خلفشار کی صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ کسی طرح سے پیدا ہو سکے. جمعے کے معاملے میں یہی اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ تو اصل میں وہ آئیڈیل صورتحال ہے. اب نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہمارے نظم اجتماعی کو اس سے کوئی دلچسپی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے علماء نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. جب حکمران مسجدوں کا نظم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہ جمعے کے خطبے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اگر پانی میسر نہیں ہوگا، تیمم کے طریقے پر آپ نماز پڑھیں گے؟ تو یہی صورتحال یہاں بھی اختیار کر رہی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک یہ چیز ضروری ہے، دوسرے جو ابتدائی 12 سال کی تعلیم ہے اس میں کسی شخص کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کسی نصاب کے مطابق یہ کام کرے. وہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے اہتمام میں ہونا چاہیے. آپ نے 12 سال کی تعلیم پا لی ہے، براڈ بیس تعلیم آپ نے حاصل کر لی ہے، اس کے بعد آپ جو جاننا چاہتے ہیں جانیں، جو نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں. اسی طرح علماء کو بھی اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ جس مسجد میں چاہیں منگل کو، بدھ کو، پیر کو، جب چاہیں اعلان کر کے جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، درس و تدریس خدمت انجام دیں، لیکن جمعے کا نظم اور مسجد کا نظم یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس ہونا چاہیے. یہی مثالی صورتحال ہے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ ان فرقہ بندیوں سے اور اس انتہا پسندی سے نجات نہیں پا سکتے.
اچھا راندھی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے واقعہ کیسے ہو گیا؟ ایک اتنی بڑی سنت، اتنی اہم عبادت مسلمانوں نے فراموش کر دی کہ اس کو اس کی اصل جو جگہ ہے حکمرانوں کے معاملات کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ نہیں رہنے دی.
جب ملوکیت قائم ہوئی تو حکمران خود خوفزدہ ہو گئے عوام سے، اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے. چنانچہ جہاں جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی صحیح طریقے پر بحال ہوا ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ ریاست ہی کے اہتمام میں ہے مسجد.
نہیں، مسجد تو ریاست کے اہتمام میں ہے، لیکن حکمران تو اب پوری امت میں شاید کسی جگہ پر جمعہ نہیں پڑھاتے، نماز کی امامت نہیں کرتے.
اس کی وجہ وہی ہے میں نے جو آپ سے عرض کی، یعنی نہ ان کی وہ تعلیم رہی، نہ اس طریقے سے وہ دین سے وابستہ رہے، نہ دین ان کے لیے کوئی مسئلہ رہا، نہ مسجد میں وہ آنے کے لیے تیار رہے. اب جب مسجدیں اس طریقے سے حکمرانوں نے اپنے اہتمام سے نکال دی، تو پھر کسی کو تو آگے بڑھ کر ان کا اہتمام کرنا تھا. ہمارے علماء نے اس کا اہتمام کیا، اس کے لیے مسلمان امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. مسجدیں آباد ہیں ان کی وجہ سے، لیکن اصل ذمہ داری ہے نظم ریاست کی.
عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
کہ جو بھیڑیں اس کے باڑے میں جمع ہو گئی ہیں ان کو وہ اپنے پاس رکھنے کی جدوجہد کریں. اس سے بلند تر ہو کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو تعلیم دینا، انہیں بتانا کہ دین کیسے آیا، کن مراحل سے گزرا، اس میں جو مختلف نقطہ نظر ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، تاکہ وہ ہر چیز کا سمجھ کر جائزہ لے کے فیصلہ کر سکیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یہ تعلیم اگر آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ارباب دانش کو بھی یہ تعلیم ملتی ہے، ان کے اندر بھی اس معاملے میں ایک ذہنی انقلاب، ذہنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا ظہور سیاست میں ہوتا ہے. یعنی آپ اوپر اوپر سے کچھ نہیں کر سکتے. عامۃ الناس کو تعلیم دینے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اور ان میں جو لوگ ذہین ہوں گے وہی لوگ ہوں گے کہ جو بعد میں اثر و رسوخ حاصل کریں گے, ارباب حل و عقد کی حیثیت پہنچ جائیں گے, ملک کا نظم و نسق سنبھالیں گے, بیوروکریسی میں ہوں گے, فوج میں ہوں گے, اسی طرح سے ارباب سیاست میں ہوں گے. تو ان لوگوں کے ہاں جیسے جیسے تبدیلی آتی چلی جائے گی اس کا ظہور پھر آپ کے سیاسی نظم میں بھی ہوتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.
یعنی اگر جب تک ہم اپنی ایجوکیشن کی اصلاح نہیں کر لیتے تو اس طریقے کو اختیار نہیں کر لیتے, اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں.
میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی قوم کی اصلاح کا بھی تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو تہذیب کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے والدین دیتے ہیں, والدین کے یہاں روایات چل رہی ہوتی ہیں, یہ روایات خاندان, برادری اور اس کے مختلف پہلوؤں سے آدمی کی شخصیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. یہاں اگر کوئی کمزوری آ جاتی ہے, جس طرح کہ ہمارے ہاں آ گئی ہے, یعنی ہماری تہذیبی روایت اب کم و بیش ختم ہو چکی ہے. وہ جو 1000 سال سے ہمارے ہاں ایک تہذیبی روایت چلی آ رہی تھی, وہ اس وقت ایک تہذیبی بحران میں تبدیل ہو گئی ہے. دنیا بالکل تبدیل ہوئی ہے, دنیا کے اندر انفارمیشن نے حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے. اس وقت میڈیا آپ کے گھروں تک پہنچ گیا ہے, ایک عالمی تہذیب ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ اپنی قوم کو کسی دوسرے رخ پر لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس صرف درسگاہیں اور تعلیم گاہیں رہ جاتی ہیں. وہاں بچہ آتا ہے 12 سال تک کم سے کم, جو اس کی ابتدائی تعلیم ہے, جو براڈ بیس ہونی چاہیے, وسیع البنیاد ہونی چاہیے, وہ تعلیم پاتا ہے. اس تعلیم کے دوران میں آپ اس کو اپنے مذہب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, اور مذہب کی تعلیم سے مراد کیا ہے, یعنی مذہبی علم کا شعور پیدا کر دیا جائے. یہ چیز جب لوگوں میں پیدا ہو جائے گی اور وہ ان حقائق کو بھی جان لیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ظہور ان کی زندگی میں بھی ہوگا, اس کا ظہور ان کی اجتماعیت میں بھی ہوگا.
جمعے کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی سلطنتیں قائم نہیں ہیں اور وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں, یا کسی وجہ سے ان کی سلطنت وہاں پر قائم نہیں ہے, تو وہاں جمعہ ہوگا ہی نہیں یا اور ظہر کی نماز پڑھی جائے گی وہاں؟
نہیں, دیکھیے بات یہ کہ وہ تو ہمارے علماء نے جو فیصلہ کیا, میرے خیال میں بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ جب اپنے صحیح شرائط کے ساتھ یہ نماز نہیں ہو رہی, حکمران اس سے دلچسپی نہیں رکھتے, تو اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے علماء نے اہتمام کیا کہ ان کے نظم میں یہ نماز ہوتی رہے. ہمارے اس وقت جو مسلمان ممالک ہیں یا ان کی حکومتیں قائم ہیں, وہاں بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کے ہاں ایک مولوی صاحب مسجد قائم کرتے ہیں یا محلے کے لوگ مسجد قائم کرتے ہیں, پھر اس کو جامع مسجد بنا دیا جاتا ہے. جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, وہاں پھر جمعہ کا اہتمام ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے مسلمانوں کی کمیونٹی اس کا اہتمام کر لیتی ہے, محلے کے لوگ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نئی بستیاں بستی ہیں تو وہاں پر جو نظم قائم ہوتا ہے وہ اس کا اہتمام کر لیتا ہے. تو یہ اہتمام اب اس طریقے سے ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کے ذریعے سے پھر نماز پڑھیں گے. یہی صورت حال اس وقت ان ممالک میں بھی ہے جہاں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں, وہاں بھی علماء گئے ہیں یا مسلمانوں کی کمیونٹی کہیں ہے تو انہوں نے جمعہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. ایک ہی اصول پر سب جگہ ہو رہا ہے. جس وقت مسلمانوں کے حکمران اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے اس کے بعد ہی یہ صحیح طریقے سے ہوگا. فرض ہونا جہاں تک اس کا تعلق ہے, وہ ظاہر وہیں فرض ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہو, اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا اہتمام کرے اس وقت مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے, ورنہ آپ زور پڑ سکتے.
خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل اس پروگرام کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.